بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهد لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اے بزرگو اور پیارے بھائیو، اللہ نے آپ حضرات کو ایک بہت بڑا شرف دیا ہے. شرف یعنی بزرگی دی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں شرف دو ہی چیزوں میں ہے، ایک ایمان میں اور ایک علم میں، اور یہی دو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو دی جاتی ہے. ایمان سکھایا جاتا ہے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے علم دیا جاتا ہے. یہ ترتیب رہی ہے شروع سے آخر تک، کیونکہ نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں کفر ہوتا تھا اور جہالت ہوتی تھی. کفر کے توڑ کے لیے ایمان دیا، جہالت کے توڑ کے لیے علم دیا. یہ ترتیب رہی ہے. ہر زمانے میں نبی کا آنا اسی مقصد پر تھا کہ جو کفر ہے وہ ختم ہو جائے اور جو جہالت ہے وہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ کفر اور جہالت کا مآل ایک ہی ہے. کفر کا مآل کہ جہنم ہے، اور جہالت کا مآل بھی جہنم ہے. سر انجام کریمہ ایک کتاب ہمارے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی 4 سال پہلے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، الحمدللہ. وہ اصلی کتابیں ہیں، ان میں اصلی باتیں ہیں. تو کریمہ میں یہ بات تھی کہ سر انجام جاہل جہنم بوت، جاہل نے کو عاقبت کم بوت. ہاں، کہ جہالت کا انجام، کہ جہالت کا انجام جہنم. اس لیے جہالت کے مقابلے میں حق تعالی شانہ نے علم دیا امتوں کو، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص امتیاز ہے کہ آپ کو اولین اور آخرین کا علم دیا، قرآن کریم دیا جو پوری کتابوں، ماضی کی کتابوں کی محافظ ہے، مہیمن علیہ ہے. قرآن کی ماضی کی جو کتابیں انبیاء کرام پر آئی ان میں جو مضامین تھے، یہ قرآن کریم اس کا مہیمن ہے، یعنی اس کا محافظ ہے. تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علوم ملے ہیں، علی وجہ الاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت زیادہ ہے. یہ بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے، کیونکہ امتیازی چیز یہی دو ہیں، ایمان اور علم. کہ ایمان سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور علم سے اس تعلق کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. ایمان کی وجہ سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو ہمارا تعلق اللہ تعالی سے عبدیت کا ہے. تو عبدیت کے کیا حقوق ہیں اور عبدیت کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. عبدیت یہ تو عقیدے کی چیز ہوئی، عقیدے کے بعد اعمال کا درجہ ہوتا ہے. تو اعمال کی تفصیلات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا. علوم انبیاء, علوم انبیاء یہ من جانب اللہ آتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے, ایمان اور علم یہ بڑا شرف. جی ہاں, اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو بھی علم دے وہ اللہ کا شکر کرے. ہاں, انبیاء کرام کا یہ خاص طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہتے ہیں اور اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں. اپنے کاموں کو انبیاء کرام شاکرانہ مزاج سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے, نبوت دی ہے, نبوت کی ذمہ داری دی ہے, اس لیے ہم کیوں نہ کریں اس کو. ابلا کون عبدن شکورا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جو مجھے نوازا گیا ہے. تو یہ مزاج نبوت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں شاکرانہ مزاج سے کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے, اکرام کیا ہے, نوازا ہے, تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جو اللہ کے انعامات بڑھتے جاتے تھے, تائید بڑھتی جاتی تھی, تو آپ کی محنت بھی بڑھتی جاتی تھی. یہی مزاج نبوت ہے کہ اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کریں. انبیاء کرام کی صفت ہے, نوح علیہ السلام کی صفت میں آیا ہے کہ ذریت من حملنا نوح انہ کان عبدا شکورا. 950 سال تک تکلیف اٹھائی ہے اور اللہ تعریف کرتے ہیں شکر کے ساتھ. ہاں, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں. 12 سال روزہ رکھتے تھے نوح علیہ السلام. جی ہاں, 12 سال روزہ رکھتے اور اپنا کام بھی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کی تعریف کی ہے, انہ کان عبدا شکورا, کہ وہ شکر گزار بندے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت بری شاکرن لعنہم, کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ ہے. یہ مزاج بنایا ہے کہ ان حضرات نے اپنا کام شکر کے ساتھ کیا ہے, فخر کے ساتھ نہیں کیا, کوتاہی اور تقصیرہ سے بھی نہیں کیا, بلکہ شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر کیا جائے تو وہ نعمت بڑھتی ہے. اس لیے کہتے ہیں شکر تحفہ ہے ایمان کا, کیونکہ ایمان والا ہی شکر کرے گا. کفر کے ساتھ شکر کیسے جمع ہوگا؟ ایمان کے ساتھ شکر جمع ہوتا ہے. ہاں, یہ شکر ایمان کی صفت ہے, اس لیے ایمان کے ساتھ یہ جمع ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا اضافہ کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ شرف بخشا ہے کہ علم دین عطا فرمایا, علم دین کی نعمت عطا فرمائی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا, دین کی سمجھ آئے گی, دین کا علم آئے گا. اس لیے یہ نعمت ہے, علم دین اور ایمان, یہ دونوں بڑی نعمتیں قرار دی گئی ہے. اور اس میں زیادہ کرنے کی ترغیب ہے, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو بڑھاؤ, علم کو بڑھاؤ. رب زدنی علما, رب زدنی علما, وقل رب زدنی علما, پیغمبر کو حکم ہے وقل رب زدنی علما. تو علم و ایمان ایک چیز ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, یہ سمندر ہے, جو جتنا لے سکتا ہو اتنا لے بے. یہ سمندر ہے, ایمان کے درجات ہیں, علم کے بھی درجات ہیں, جس کو جتنا ملا وہ اس کی سعادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دین سے نوازا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں. اگر کوئی علم سیکھتا ہے تو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. زمین کی مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے, چوٹیاں, مچھلیاں, یہ مغفرت کی دعا کرتی ہے ان کے لیے جو سیکھتے ہیں علم دین, اور جو سکھاتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو علم سکھا رہے ہیں. ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی معلم الناس الخیر, کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں. ان کو کہ ان لوگوں کو کہ جو دین کا علم لوگوں کو سکھاتے ہیں, تو رات دن رحمتوں میں ہیں, سیکھنے والے, سکھانے والے, یہ رات دن زحمتوں میں ہے اور ساری دنیا لعنت میں ہے. یہ امتیاز کرنا چاہیے. ساری دنیا اپنی حکومتوں کے ساتھ، اپنی دولتوں کے ساتھ، اپنی زراعتوں کے ساتھ، اپنی مالوطا کے ساتھ، ساری دنیا یہ لعنت کے تحت ہے. دنیا ملعونتن و ملعون ما فیہا. یہ امتیاز بتایا ہے، یہ امتیاز بتایا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی چیز کہ وہ لعنت کے نیچے ہے، رحمت سے دور ہے، اور یہ رحمت کی رحمت ہے. پڑھے تو رحمت، پڑھاوے تو رحمت، سیکھے تو رحمت، سکھاوے تو رحمت، اشاعت کرے تو رحمت، دعوت کرے تو رحمت. ہاں یہ رحمت کا راستہ ہے. اس لیے کہا کہ دنیا ساری اپنی حضافیہ کے ساتھ، اپنے اسباب کے ساتھ دور ہے اللہ کی رحمت سے. اور قریب کون ہے؟ کہ عالم، متعلم، اللہ کا ذکر کرنے والا، علم والا، اور جو اس کے اسباب میں لگنے والا، یہ قریب ہے. اس لیے یہ بشارتیں دی گئی ہیں. بشارتیں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ عمل کی قدر سامنے رہے. بشارتوں کا، فضائل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب اس کی بشارتیں معلوم ہو جائے گی، اس کی فضیلتیں معلوم ہو جائے گی، تو اس کی قدر ہوگی. جیسے کوئی قیمتی چیز کی قیمت معلوم ہو جائے کہ یہ تو اتنے روپیوں کی ہے، تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی. اس کی قیمت معلوم نہ ہو تو ضائع ہوتی ہے. جس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو وہ ضائع ہوتی ہے. وہ جس چیز کی قیمت معلوم ہو جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ علم دین، یہ نبوت کی وراثت ہے. نبوت کی وراثت، وراثت تو ہوتی ہے دنیا میں. جی ہاں، پچھلوں کے لیے اگلوں کی چھوڑی ہوئی، لیکن اس کا تعلق موت سے پہلے تک کے لیے ہے. یہ وراثت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس وراثت کا تعلق تو آخر تک ہے. یہ نبیوں کی وراثت ہے، یہ علم دین ہے. تو یہ نعمت ہے جس کی ذاتی مطلوب ہے، جس کی اجازتی مطلوب ہے. وقل رب زدنی علما. نبی کو سکھائی ہے دعا کہ نبی یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو اس کی زیادتی مطلوب ہے، جس طرح ایمان کی زیادتی مطلوب ہے، عبادت کی زیادتی مطلوب ہے، کہ اس کی زیادتی مطلوب ہے. اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے، سکھانے والے تمام امت میں سب سے بہتر ہے. یہ کوئی بہترین امت ہے، بہترین امت کے بہترین لوگ یہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ بہترین امت کے بہترین لوگ. تو اس کے فضائل، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی زیادتی مطلوب ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے. جیسے مال ہوتا ہے تو مال کا تجارت، یہ تقاضا ہوتا ہے کو تجارت میں لگاؤ. چنانچہ جس کو مال ملتا ہے وہ اپنے مال کو تجارت میں لگاتا ہے. کیوں؟ تجارت میں نہیں لگائیں گے تو کھا جائیں گے، کھا جائیں گے، استعمال میں آ جائے گا. اور تجارت میں لگے گا تو بڑھے گا، کھاتے جی رہیں گے، بڑھاتے جی رہیں گے. اس لیے مال کو تجارت میں لگاتے ہیں تاکہ چلتی رہے گا بات. اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، تو علم کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو علم ہم کو ملا ہے اس پر اپنا یقین پیدا کریں. کیونکہ یہ علم لا ریب فیہ ہے، یہ علم لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ حق ہے، اللہ حق ہے اپنے معبودیت میں، رسول برحق ہے اپنے رسالت میں. اللہ مانتا الحق وغادر کا حق. تو یہ اللہ اپنی تمام باتوں میں برحق، رسول اپنی رسالت میں برحق. اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے رسول کو یہ حق چیز دی گئی، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ہم نے آپ کو دین حق دے کر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں. یہ اسلوب ہے انبیاء کرام کا کہ اپنے علم کو، اپنے کام کو دنیا میں چلانا کیسے چلانا ہے، کہ مبشر اور منذر بنے کر ڈرانا ہے. اشارتیں سنا کر لوگوں کے دلوں میں طلب پیدا کرنی ہے, اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ کی محبت پیدا کرانی ہے, اللہ کی قدرت سمجھا کر اللہ کی عظمت پیدا کرانی ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. وہی طریقہ ہم کو دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھی سمجھیں, اللہ کی قدرت کو بھی سمجھیں, ہاں, اور پھر اس کا کیا تقاضا ہے. تو یہ اس علم میں یہ باتیں بتا گئی ہے, قدرت سمجھائی, نعمت سمجھائی, تاکہ اللہ کے تعلق میں پختگی آئے, اللہ کا تعلق مضبوط بنے. کہ قدرت بھی اللہ کی ہے اور نعمت بھی اللہ کی ہے. جب اللہ کے ہو جائیں گے تو یہ قدرت ہمارے ساتھ ہوگی, یہ نعمت بھی ہمارے لیے ہوگی. ہاں, دنیا میں برکت کے طور پر ملے گی اور آخرت میں بدلے کے طور پر ملے گی. نعمتیں دنیا میں اطاعت کی وجہ سے برکت کے طور پر ملتی ہیں اور آخرت میں بدلے کے طور پر ملتی ہے. یہ ترغیب دی گئی ہے اس علم کے اندر. تو اس علم میں, اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ اس علم کی کیا فضیلت ہے, اس سے ہمیں کیا دینا لینا ہے. تو ایک علم فضائل کا اترتا ہے, ایک علم مسائل کا اترتا ہے. فضائل کا جو علم نبیوں پر اتارا جاتا ہے وہ اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے کہ خدا یہ دینے والے ہیں اور نہ ماننے والا پر یہ سزا ہونے والی ہے, اس کا یقین پیدا کرانا, تاکہ ہر آدمی سزا کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاوے اور انعام اکرام کے لائق اپنے آپ کو بناوے. یہ اسلوب ہوتا ہے نبیوں کا, اس لیے وہ ترغیب کے ساتھ بات کرتے ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, کہ ہم رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر ہی بھیجتے ہیں. وہ حاکم اور ارتقاء دبدبے نہیں آتے اپنے دبدبے سے اپنا کام چلاویں, نا, بلکہ وہ خود دبتے ہیں, وہ خود برداشت کرتے ہیں, وہ خود صبر کرتے ہیں. ان کو صبر کا حکم دیا جاتا ہے, جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. ہاں, آپ قرآن پاک کو پڑھتے جانتے ہیں, دیکھ لو جتنے بڑے نبی اتنا بڑا صبر, اور ہمارے نبی سب سے بڑی. تو آپ کو بڑے بڑے نبیوں والے صبر کرنے کا حکم دیا ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جو اولو العزم رسول ہیں, نوح علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ اولو العزم انبیاء, انہوں نے جو صبر کیے ہیں آپ وہ صبر کرو. اس علم میں صبر کی تلقین ہے. کیوں؟ یہ بھائی بنا کر ارشاد کرنے کا طریقہ ہے. ہمارا علم کس طرح ارشاد کریں گے اس کی, یہ بھائی بنا کر, اپنا بنا کر, اپنا بنا کر. اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم اس کو جائیں گے, ہاں, کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ نہیں آتے تو نبی ان کے پاس جاتے ہیں. نہ اللہ نوح علاقوں میں ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا, قوم پر تو نبی نہیں جاتے, وہ تو کپڑے ڈال دیتے تھے اپنے شہروں پر, ہاں, اور نوح علیہ السلام وہاں بھیج جاتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو یہ چیز دینی ہے, وہ جانتے نہیں ہیں, وہ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, اور نبی میں شفقت ہوتی ہے, نبی میں شفقت ہوتی ہے, جیسے ماں باپ کو اولاد پر شفقت ہوتی ہے, ایسے نبی کے اندر اپنی امت کے بارے میں, اپنے قوم کے بارے میں شفقت ہوتی ہے. انتقامی جذبہ نہیں ہوتا کہ یہ مانتے نہیں ہے تو ان کو ختم کرو, کہ ہمارے یہاں انتقام نہیں ہے, ہمارے ہاں انتقام نہیں ہے, ہمارے ہاں دبدبا نہیں ہے, بلکہ ہم تو خود لگیں گے, ہاں لگیں گے, اس لیے تاکہ ہماری بات چلے. جو دانا زمین میں دبتا ہے وہی اوپر اوپر آتا ہے, جو دانا جو گٹلی زمین میں دبتی ہے وہی درخت بن کر یا پودا بن کر اوپر آتی ہے. اس کام میں بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دبا کر کے, اپنے آپ کو برداشت کر کے اللہ کی بات کو اونچی کر دیے. یہ اس علم کا تقاضا ہے. اس لیے علوم انبیاء ان کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں, علوم انبیاء ان کی دعوت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے داعی ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ علم امانت کے طور پر آیا ہے, یہ علم امانت کے طور پر آیا ہے اور سب کے لیے آیا ہے. جیسے بارش کا پانی سب کے لیے آتا ہے, زمین کی تمام مخلوق کی حیات پانی پر ہے, پانی نہ ہو تو زمین کی مخلوق سے تنی رہے گی. وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ ہم نے پانی سے تمام مخلوق کو زندگی دی ہے. زمین کی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و دعوت کی مثال پانی سے دی ہے. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث, کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھ کو پروردگار نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے. تو بارش کا پانی کہ وہ حیات کا سبب ہے زمین کی مخلوق کے لیے. زمین کی مخلوق بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. جعلنا من الماء كل شيء, اللہ تعالیٰ غیروں کو سمجھاتے جو اللہ کو نہیں مانتے کہ تم کو معلوم نہیں آسمان زمین بند تھے, اللہ نے آسمان زمین کو کھول دیا ہے اور کھول کر کے حیات کا ذریعہ بنایا. عالم یا الذین کفروا ان السماوات برت کان رتبا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ اللہ کا انکار کرنے والے سوچتے نہیں ہیں کہ زمین آسمان بند تھے, اللہ نے ان کو کھول دیا. آسمان کو پانی سے کھول دیا, زمین کو نباتات سے کھول دیا اور حیات کا سامان بنایا. اس کے اللہ کا انکار ہے, یہ کرتے ہیں. یہ تو انکار کرنے والوں کو سمجھایا ہے کہ حیات کا سارا سامان تو اللہ کرتے ہیں, اسے اللہ ہی کا انکار ہے. الحمدللہ ہم کو تو اقرار ہے اللہ سے, اس کا رسول سے, اس کی دین سے. ہمارے لیے تو یہ سعادت اور نعمت ہی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا, اپنے دین کا علم دے گا, یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. دوسرے الفاظ میں کہ علم کا تقاضا استقامت ہے. وہ علم ملا ہے, علم ملا ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ آدمی کو مال ملتا ہے تو اس کے تقاضے سوچتا ہے بڑھانے کے. ہاں, علم ملا ہے تو علم کا کیا تقاضا ہے؟ کیونکہ یہ وہ علم نہیں ہے جسے دنیا کمائی جائے, وہ الگ ہے. وہ دنیا میں لوگ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, وہ فنون ہے, وہ علوم نہیں ہے. وہ ہے ذریعہ معاش, یہ الگ ہے. یہ تو معاد اور آخرت کی اصلاحات پیدا کرنے کے لیے یہ علوم ہیں. اس طرح وہ علوم دنیا کمانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ آخرت کی اصلاحات کے لیے ہوتے ہیں. یہ علوم آخرت کیسے بنے گی, آخرت کیسے تیار ہوگی, یہ اس کی علم میں ہے. اس لیے اس کا درجہ بہت اونچا ہے. میں نے کہا کہ علم کا کیا تقاضا ہے, کہ علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. یہ علم کا پہلا تقاضا ہے. نبی کو بھی علم دیا جاتا ہے اور تابع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. فاتبع ما اوحی الیک, اے نبی جو وحی کے ذریعہ علوم آپ پر آ رہے ہیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرو. فاستقم کما امرت, جو امر آپ کی طرف آ رہا ہے آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کریں, اس پر پابند رہیں. یہ حکم نبی کو ہے اور یہی حکم امت کو بھی ہے. کہ امت کو جو علم نبی کے ذریعے سے ملا ہے تو جو حکم نبی کو ملا ہے اس علم کے تقاضے پر وہ ان کے لیے بھی ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک. تو ایک تقاضا اس علم کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنایا جائے. ایک علم بھی علم ایک وقت استعمال ہوتا ہے بدن پر, ایک استعمال ہوتا ہے دلوں پر. علم بدن پر استعمال ہوا اس کا مطلب یہ کہ علم کے ذریعے دنیا بنائی, کھانے کے پینے کے دوسرے اسباب بنائے. ہم کو اس کی اجازت نہیں. بنائی بنی اسرائیل کو علماء اس لیے فاسق قرار دیے گئے کہ انہوں نے اپنے علم کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا, اس لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے. یہ فاسق ہیں, ان کے علماء فاسق ہیں, ان کے عوام جاہل ہیں. ہم انہوں میں یوں لا یعلمون شیء, ان میں ایک تو طبقہ امیوں کا ہے ماضی میں, ایک وہ تو کچھ جانتے نہیں ہیں, کچھ خیالات ہیں ان کے ذہن میں, اور ایک طبقہ ان کے علماء کا ہے. تو ان کے علماء کہ ان کے علماء میں ربانیت نہیں ہے بلکہ ان علماء میں نفسانیت ہے. وہ اپنے علم سے اپنی نفسانیت کی تقاضے پورے کرتے ہیں, لوگوں کے مال کھاتے ہیں, ہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اور اگر ان کی موجودگی میں کوئی نبی آیا تو یہ نبی سے حسد کرتے ہیں. یہ ان کے حصے میں آیا ماضی کے علماء جو بنی اسرائیل کے اور دوسرے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کارگزاری کی بنیاد پر ان کو فاسق قرار دیا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم امت مقتصدہ, منہم امت مقتصدہ, کثیر منہم ساء ما یعملون. کچھ ہی ہیں جن کے اندر خیر ہے, باقی اکثریت برباد ہے. یہ ان کی داستان ہم کو سنائیے اس امت کو, اور ان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں نبیوں کے ساتھ آپس میں اپنی ذاتی زندگی میں, وہ اللہ نے بہت تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیے, وہ تو آپ کو معلوم ہے. سورہ بقرہ پڑھیں تو ان کی کمزوریاں ملے گی, سورہ آل عمران پڑھیں تو ان کی کمزوریاں ملے گی, سورہ مائدہ پڑھیں تو ان کی کمزوریاں ہم کو ملے گی. کہ انہوں نے یہ یہ کیا ہے, ہاں یہ ہم کو آگاہ کیا ہے, ہم کو آگاہ کیا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ فسق سے ملا ہوا ہے. علم دو چیزوں سے ملتا ہے, علم فسق سے بھی ملتا ہے اور علم تقوی کے ساتھ بھی ملتا ہے. علم کا جوڑ فسق سے ہوتا ہے, تو ان کو اللہ نے فاسق کہا کہ یہ فاسق ہو گئے اپنے علم کے ساتھ. کیوں؟ یہ اپنے علم سے آزاد ہو گئے. کوئی نبی اپنے علم سے آزاد نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ اپنے علم کا پابند ہوتا ہے اور بوجھ ہوتا ہے اس پر. ہاں اللہ کی عظمت کا جی ہاں, حضور فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, انی لاخشاکم وابقاکم للہ, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ اپنی تعریف نہیں کی ہے اپنی, بلکہ تعارف کرایا ہے کہ جس کو ہماری میراث ملے اس کی زندگی کا معیار بھی یہی ہو کہ وہ اللہ سے سب زیادہ ڈرے, اس کی ناراضگی سے سب زیادہ بچے. انی لاخشاکم واتقاکم للہ, کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جی ہاں, سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے دور رہنے والا ہوں. یہ تعریف نہیں ہوئی ہے بلکہ تعارف کیا ہے, وہ یہ تعارف خبری کے لیے ہے کہ آپ کے وراثت میں علماء آئیں گے, صلحاء آئیں گے, کہ ان کا وطیرہ و طریقہ بھی یہی ہوگا. شاہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے, اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. صحابہ کے علوم بہت گہرے تھے, یہ بھی سمجھنے کی بات کہ صحابہ کرام ایسے سرسری آدمی نہیں تھے جیسے ہمارے عوام سرسری ہوتے ہیں, وہ حضرات ایسے نہیں تھے. ہر صحابی علم والا, ہر صحابی کے پاس علم کا نور اور علم کے ساتھ اس کی رفتار, صحابی کا نجوم. میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے ستارے, ستارے میں نور بھی ہوتا ہے رفتار بھی ہوتی ہے, جو اپنے نور کے ساتھ گردش کرتا ہے ستارہ, جو اپنے نور کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں, دنیا میں پھیلاتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ علم ہے اس لیے کہ اپنے اندر نورانیت پیدا کرے, اپنے اندر روحانیت پیدا کرے اور اس نور کو اور روحانیت کو دنیا میں پھیلا دے. ہر مال تجارت کے لیے ہوتا ہے, علم اشارت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو ہے وہ دعوت سے جڑے گئے ہیں, آپ کے علوم دعوت سے جڑے گئے ہیں. جو علم آتا ہے آپ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اس کو لو, اس کی دعوت دیتے ہیں یعنی اس کا نفع نقصان سمجھاتے ہیں. دعوت میں نفع نقصان سمجھا جاتا ہے اور تعلیم میں طریقہ سمجھایا جاتا ہے. دعوت اور تعلیم, دعوت میں نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ یہ نفع ہے, اس کی طرف آؤ اس نقصان سے بچ جاؤ گے, اس سے نفع منزل اور مبشر ہوتا ہے. تو دعوت میں نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے, کہ یہ نفع ہے آخرت کا، یہ نفع ہے دنیا کا، یہ نقصان ہے آخرت کا، یہ نقصان ہے دنیا کا. نفع نقصان سمجھانا یہ بھی ایک علم ہے، اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں، ترغیب کا علم کہتے ہیں. یہ نبیوں پر ہو سکتا ہے، جو ترغیبات نبی بتاتے ہیں، ترغیب کی باتیں، وہ ان کے دماغ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. ترغیب من جانب اللہ، اللہ ان پر ترغیب کا علم بتاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دلوں کو رغبت اور ترغیب پیدا ہو، دلوں میں رغبت پیدا ہو. آدمی رغبت سے کوئی کام کرے گا تو وہ کام اچھا ہوگا، نفرت سے یا مجبوری سے کرے گا اس کام میں جان نہیں ہوگی کہ نفرت سے کیا ہے مجبوری سے کیا ہے. نہیں، نفرت نہیں، مجبوری نہیں، رغبت سے کرو تمہیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا. یہ علم کی شان ہے کہ لوگوں میں رغبت پیدا کرنا اللہ کے نام اکرام کا، اور اللہ کا خوف پیدا کرانا. اللہ کا خوف پیدا کرنے سے اس کے حدود کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ کی ترغیب سے انعامات کی قدر ہوتی ہے تاکہ اللہ کی حد پر رہے اور اللہ کے نام سے فائدہ اٹھاوے. اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے ترغیب کا، تاکہ لوگوں میں بشارت میں آوے. اس لیے مولانا جی آپ صاحب فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، فضائل کا علم مقدم ہے. کیوں؟ کہ وہ صحیح، وہ لوگوں میں صحیح رغبت پیدا کرتا ہے، وہ صحیح رغبت پیدا کرتا ہے. اس لیے فضائل کو عام کیا جاتا ہے کہ فضائل سیکھو، فضائل کو یاد کرو، اور فضائل کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑو کہ تمہیں خدا یہ دینے والے ہیں، خدا تمہیں یہ دینے والے ہیں. زبردستی کی بات نہیں ہے بلکہ دینے دلانے کی بات، سمجھا کر کرانے کی بات. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. خود صلی اللہ علیہ وسلم گشت لگاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور یہ بلاتے تھے کہ میرے ساتھ لو، من ینصرنی من یعاونی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنۃ. کون میرا ساتھ دے رہا ہے، کون مجھے آسرا دے رہا ہے تاکہ میں اللہ کا کام کروں اور اللہ اس کو جنت دے گا. تو اللہ کے نعمتوں کے وعدے پر اللہ کو تیار کیا جاتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے، اس کو فضائل کہتے ہیں، کہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں صحیح چیز پیدا ہوتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر رغبت اور صحیح سمجھنے کی وجہ سے صحیح عمل پر زندگی پڑتی ہے. تو ایک علم فضائل کا ہوتا ہے، ایک علم طریقوں کا ہوتا ہے، کہ طریقے عمل کرنے کے بتائے جاتے ہیں کہ عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، رکوع کرنے کا یہ طریقہ ہے، قیام کا یہ طریقہ ہے، حج کا یہ طریقہ ہے وغیرہ. یہ دونوں مل کر بات پوری ہوتی ہے، فضائل مسائل اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دونوں چیزیں دی کہ اپنے عمل کی فضیلت بھی معلوم ہے، اپنے عمل کی طریقہ، اپنے عمل کا طریقہ بھی معلوم ہے، اپنے عمل کی فضیلت بھی معلوم ہو، اسے یقین بن جائے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے عمل کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے، اس سے عمل صحیح ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. مسائل شریعت کے طریقوں کو کہتے ہیں، عمل کرنے کے طریقوں کو. ہمارا علم ملا ہے وہ دونوں شکلوں میں ملا ہے، فضائل کے ساتھ بھی ملا ہے، مسائل کے ساتھ بھی ملا ہے. ہمیں کہہ رہا تھا کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے. اس علم کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے. علم کا تقاضا کہ اپنے آپ کو علم کے تابع کرو، اپنے علم کے تابع کرو. اگر یہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوگا تو اپنے خواہش کے تابع ہوگا. اس لیے دو ہی رخ ہیں دنیا میں، یا ہوا ہے یا خدا ہے. یا تو آدمی ہوا کے تابع ہوگا، یا خواہش کے تابع ہوگا، یا خدا کے تابع ہوگا. یہ تبع الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اگر ان کے پاس ہدایت نہیں ہے تو یہ اپنے خیالات اور خواہشات کے پابند ہے، حالانکہ اللہ کے پاس سے ہدایت کا سامان یعنی صحیح علم آ گیا. صحیح علم وہ ہے جو خواہشات غیر صحیح سے بچاوے اور حق پر اور صحیح راستے پر چلا. اللہ نے ہم کو یہ علم دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس علم کی تعبیر اپنے آپ کو کیا جائے. اپنے علم کے تابع کرنے کا نام استقامت ہے. جو علم ملا اپنے آپ کو اس کے تابع کیا، جو علم ملا تابع کیا. ہمارے بزرگ نے کہ جو روایت آوے حدیث کی اس پر عمل کر کے دکھاؤ، تاکہ علم صاحب تابع داری ہو جائے. علم کی تابع داری علم کا نور پیدا کرے گی، ایسی رہبری پیدا کرے گی. جی ہاں،
صحیح رہبری پیدا کریں. ایک تقاضا علم کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے. دوسرا تقاضا اس علم کا یہ ہے کہ اس کی تعلیم دی جائے. تعلیم دی جائے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر طلب ہے, وہ طلب لے کر آتے ہیں. جیسے طلب آتے ہیں آپ کے پاس ملکوں سے آتے ہیں, شہروں سے آتے ہیں, یہ طلب والے کہلاتے ہیں. جو طلب لے کر آوے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مطلب کی چیز اس کو دی جائے جو کہ طلب لے کر آیا ہے. یہ طلب لے کر آیا ہے, یہ قابل قدر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے یہی کام کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا میرے بعد لوگ آئیں گے دین کی طلب لے لے کر کے, تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے مطلب کی چیز ان کو دینا. علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ طلبگاروں کو علم دیا جائے. طلبگاروں کو علم دیا جائے کہ کیونکہ علم ایک مشترک سرمایہ ہے, سب کے لیے نازل ہوا ہے. یہ علم سب کے لیے نازل ہو دلیل المتقین کتاب کو کہا, اللہ کی کتاب ہو دلیل المتقین, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہے. تو اللہ کا ڈر ہر مسلمان کے اندر ہے. یہ سب کے لیے آیا ہے یہ علم. تو اس لیے جب یہ آیا ہے تو طلب کرنے والوں کو دیا جائے, یہ ان کا حق ہے کہ وہ طلب لے کر آئے. اور جو طلب والے نہیں ہیں تو حق تو ان کا ہے اندر, لیکن ان کے اندر طلب نہیں ہے, ان کے اندر اس کی فکر نہیں ہے, اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. ان کا کیا علاج ہے؟ یا ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کا حق ختم ہو گیا, ان کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ سمجھتے نہیں آتے نہیں. کیا نہیں ایسا ہے دنیا میں بھی چل رہا کہ اگر کسی باپ نے بڑی جائیداد چھوڑی ہے, کچھ بیٹے تو ڈھاکے میں ہیں, کچھ بیٹے دوسرے ملکوں میں ہیں, ان کو خبر بھی نہیں ہے باپ کیا چھوڑ کر مر گیا ہے. چاہے ان کو خبر نہ ہو ان بیٹوں کو, لیکن باپ کے ورثے میں ان کا حق ہے باوجود بھی. اتفاق حضرات کو اتفاق ہوگا نہیں ہوگا؟ اتفاق ہوگا نہیں. ہاں کہ ان کا حق ہے, مجھے خبر نہیں ہے کہ باپ نے کیا چھوڑا ہے, کہ وہ تو برسوں سے وہاں ہے لیکن باپ چھوڑ کے مر گیا ہے. تو یہ نہیں کہ جو یہاں ہے وہی بانٹ لے, ایسا ہے کہ جو یہاں وہی تقسیم کر لے, چلو وہ تو غیر حاضر ہے. نہیں, غیر حاضر کا حصہ امانت کے طور پر رکھو اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا حصہ یہاں ہے. ہاں یہ میرا سے دنیا کا حق ہے, وہ میرا سے دن تو اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ جو عام ہے اس کو تو دو. وہ تو طلب لے کر آیا ہے. صحابہ کرام یہی کرتے تھے, جو آئے جو آتے تھے لوگ ان کو علم دیتے تھے. عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا, بحر العلوم ابن العلوم. تو وہ حضور کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آتے تھے. یہ دو بھائی تھے, ایک بھائی رہبری کرتا تھا, آنے والوں کی خدمت رہبری, تو وہ بھائی سے فائدہ اٹھا. ہاں کہ کون لوگ آئے ہیں؟ کہ جی تفسیر کے لوگ آئے ہیں, تفسیر پڑھنے والے آئے ہیں, کہ بھیج دو بھیج دو. پھر وہ ان کو تفسیر کا درس دیتے تھے, ان کا درس پورا ہو جاتا تھا تو وہ واپس جاتے تھے. جب وہ واپس سے نکلتے تھے تو پوچھتے تھے وہ بھائی ہو گیا سب؟ کیا ہو گیا؟ کھانا کھا کے جاؤ, کھانا کھا کے جاؤ. اب دوسرے لوگ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ حدیث والے ہیں, تو ان کو حدیث کا درس دیں گے. جب ان کا درس ختم ہو جائے گا وہی نکلیں گے تو ان کو بھی. تو ایک بھائی اکرام کرتا تھا, ایک بھائی درس دیتا تھا. علم اخلاق کے ساتھ اس کو کہتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم اخلاق کے ساتھ دیا, ایسے یہ حضرات بھی اپنے علم کو اخلاق کے ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے علم کا یہی طریقہ ہے. انسانیت کے ہمارے یہاں حقوق ہے, انسان کے حقوق ہیں ہمارے یہاں. کیا حقوق ہیں؟ انصاف کرنا, احسان کرنا, ایثار کرنا, یہ انسانی حقوق کرا دیے. دوسروں کے بڑا حق ہے کہ ان کے ساتھ انصاف سے رہے, ان کے ساتھ احسان سے رہے, ان کے ساتھ ایثار سے رہے.
یہ حقوق ہے بشریت میں ہمارے, تو اس لیے وہ اس کا لحاظ کرتے ہیں. یہ آئے ہیں تو یہ کھانا کھا کر جائیں گے, اپنا سبق لے کر کے جائیں گے. یہ تو اس طرح ان حضرات نے ان امانتوں کو پہنچایا ہے طلبگاروں کے لیے. اچھا وہ جو لوگ طلبگار نہیں تھے ان کے لیے کیا کیا, تو ان کے لیے اپنے علم کو حرکت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو اپنی دعوت کے ذریعے سے حرکت دی ہے, امت کو حرکت دی ہے. نبوت میں حرکت ہوتی ہے, نبوت میں نصرت ہوتی ہے, نبوت میں ہجرت ہوتی ہے, نفر سفر یہ نبوت کا ایک لازمی چیز ہوتی ہے. اپنی جگہ بیٹھنا نہیں ہے بلکہ حرکت دی ہے, جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں, کہ چکی کو حرکت دیتے ہیں جو چاروں طرف آ کر گرتا ہے. چکی کی حرکت سے چاروں طرف آٹا گرے گا, کوئی جگہ خالی رہے گی. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خیر دی ہے, ایمان اور علم, اور پھر حرکت بھی دی ہے. حرکت کیوں دی ہے؟ اس کا تعلیہ کرنا ہے, اس کو متاثر کرنا ہے. یہ ایک جگہ نہ رہے, یہ بارش کے پانی کی طرح سب کے لیے ہے. تو جو طلبگار ہیں وہ تو آئیں گے, جو بے طلب ہیں وہ, یہ بے طلب ہیں تو ان کو اجاگر کریں گے, ان کو آگاہ کریں گے تاکہ وہ اپنے مطلب کی چیز لیں. اس لیے نبوت میں ہجرت بھی ہوتی ہے, نصرت بھی ہوتی ہے, نفر بھی ہے, سفر بھی ہے, حرکت بھی ہے. حرکت کی وجہ سے اس کا نفع متعدی ہوتا ہے, متعدی ہوتا ہے, اور حرکت کرنے والوں کی قربانی ہوتی ہے. وہ تو مانگتے نہیں, وہ تو پوچھتے نہیں, یہ خود جاتے. یہ ہمارا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علوم دیے, وہ گہرے علوم دیے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم گہرے ہیں. اعمقهم علما اقلهم تکلفا, کہ یہ حضرات اپنے علم میں گہرے ہیں, ان میں تکلف و فناوٹ نہیں ہے. تو ہر صحابی علوم لیا ہوا ہوتا تھا, ہماری عوام کی طرح سے نہیں ہے. یہ عقیدہ تو صحیح ہے اور عقیدے کے مطابق علم نہیں ہمارے اندر. وہاں ایسا نہیں تھا کہ ہر صحابی اپنے دین کا ضروری علم لیا ہوا ہوتا ہے. تو وقت پر وہ عمل بھی کر لیتا تھا, وقت پر اس کی دعوت بھی دیتا تھا, وقت پر اس کی رہبری بھی کرتا تھا. علم کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ذاتی عمل بھی صحیح ہو جاتا ہے, دوسروں کو دعوت بھی دے سکتا ہے, دوسروں کی رہبری بھی ہو سکتی ہے. اور یہی منفعت ہے علم کی. اور کیا منفعت ہے؟ کسی سے کچھ لینا تو ہے نہیں. دعوت میں, نبیوں کی دعوت میں, نبیوں کی تعلیم میں کسی سے کچھ نہیں لیا جاتا, کسی سے کوئی تقاضا نہیں, کوئی غرض نہیں. ایک کام ہے جو اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے. اس علم میں اخلاص مطلوب ہے, بلکہ اخلاص شرط ہے. عبادت میں, علم میں اخلاص شرط ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تو علم و عبادت وہ سرمایہ ہے کہ وہ اخلاص سے آگے بڑھتا ہے, محنت سے بھی آگے بڑھتا ہے, اخلاص سے بھی آگے بڑھتا ہے. اور اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کو دیں گے اور لوگوں سے کچھ نہیں چاہیں گے, خیرخواہی کے طور پر دیں گے, ان کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کی اشاعت بھی کی ہے اور اپنے علوم کو حرکت بھی دی ہے کہ افراد تیار ہو گئے. ہاں, حالانکہ اس زمانے میں سیکھنے سکھانے کا ایسا آسان طریقہ نہیں تھا جو آج ہے. آج سیکھنے کے سکھانے کے طریقے بہت آسان ہیں, اس وقت نہیں تھا طریقہ. پھر علوم کیسے محفوظ رہے؟ کہ علوم ایک تو تعامل کی وجہ سے محفوظ رہے, کہ جو علم آتا تھا اس پر عمل کیا جاتا تھا, جو علم آتا تھا اس پر عمل کیا جاتا تھا, آپس میں اس کا عمل ہوتا تھا. اس تعامل کی وجہ سے وہ علم محفوظ ہو گئے, عمل میں آ گئے. جی ہاں, اور یہی اصل شرط ہے کہ علم کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمل آ گئے, وہ محفوظ رہے گا. پھر اس کا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ عمل کے ساتھ ہی محفوظ رہتا ہے. جب عمل ضائع ہو گیا تو وہ علم بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا علم عمل کے ساتھ ہے, اسی کو استقامت بھی کہتے ہیں. علم کا ایک تقاضا استقامت ہے, دوسرا تقاضا یہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا. بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا تاکہ لوگ اس کے قدردان بنے. اگر ان میں طلب پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم ضائع ہو جائے گا. جب تک وہ علماء رہیں گے, وہ حضرات رہیں گے, ان کی ہستیاں جب تک باقی ہوگی وہ رہے گا, اور جب وہ ہستیاں چلی جائیں گی اور پیچھے والوں کے پاس نہیں ہوگا تو وہ علم ضائع ہوگا. ہم لوگ بھوپال استعمال جاتے تھے پہلے, اپنے گھر سے, جب میں اپنے گھر شروع میں بھوپال کا اجتماع ہوتا تھا, سارے ہندوستان کے لوگوں کو بلایا, وہ چھوٹا سا ہوتا تھا اس زمانے, تاج المساجد, تو اجتماع ہو گیا. اجتماع کی وجہ سے بہت سی چیزیں بکنے کے لیے آ جاتے تھے, لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بازار لگتے, پرانی کتابوں کے بازار لگتے تھے. کیوں کہ حیدر بھوپال کے اس زمانے میں ایک اسلامی اسٹیٹ تھا, نواب کا زمانہ تھا, علماء ہوتے تھے, ایک دکشت تھی, ریاست تھی. اب وہ حضرات تو چلے گئے, بعد والوں کے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں, وہ گھر میں کتابیں ہیں, کیونکہ دادا بڑے عالم تھے, دادا بڑے عالم, چچا بڑے عالم, باپ بڑے عالم, اور یہ نہیں ہے. اب وہ کتابیں اجتماع میں بکنے کے لیے آتی تھی, میں نے خریدی ہے 30-30 روپے, حفیظ کی کتابیں 30-30 روپے میں, 30 روپیہ. ان کو کیا پتا نہیں چلو, یہ تو بے خبر ہے, نابینا ہے, نابینا کیا جانے کہ پیلا کیا ہے اور سفید کیا ہے. وہ تو ٹٹولنے سے کوئی جانے گا, نابینا ہے. ایسے میرے تو جب وہ نہیں ہوتے وہ علم ضائع ہوتا ہے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے, بڑی بڑی کتابیں, عام پرانے سامان کے ساتھ بکنے کے لیے بازار میں آتی تھی. کیوں اب وہ بات نہیں رہی؟ اس لیے اسلام کا تقاضا ہے کہ اسلام کو حرکت دی جائے, اس سے اخلاق سے, اخلاص سے اس کی دعوت دی جائے, لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا جائے. مولانا اجاز صاحب فرماتے تھے کہ عالم جاہلوں کے پاس جاوے, جیسے انبیاء کافروں کے پاس جاتے تھے. انبیاء کہاں جاتے تھے؟ وہ تو کافروں کے پاس جاتے تھے, وہ تو ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے, اس لیے وہ جاتے تھے. اس طرح ہمارے یہاں کہ ہمارے ہیں کہ عالم, کہ عالم جو ہے وہ جاہلوں کے پاس جاوے. کیوں جاوے؟ تاکہ وہ اس کو مقصد زندگی سمجھاوے. مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت بغیر علم کے کیسے نہیں ہوگی؟ عبادت بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتی, بغیر علم کے صحیح نہیں ہوتی. بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتی عبادت, اور بغیر علم کے صحیح نہیں ہوتی. تو ایمان تو الحمدللہ ان کے پاس ہے, اب علم نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے, جب دعوت شروع ہوئی اسی دن سے حرکتیں شروع ہو گئی. ایک دوسرے کے پاس جانا, ایک دوسرے سے ملنا, ایک دوسرے کو مقصد زندگی سمجھانا. پھر مجمع جاتا ہو گیا تو وفود بھیجے جاتے تھے, وفود بھیجے جاتے تھے, جہاں دین نہیں ہے وہاں ان کو ایمان, اعمال, اخلاق کی دعوت دی جاتی تھی. طریقہ کار سمجھا جاتا تھا, اسلام کا کیا طریقہ ہے وہ طریقہ کار سمجھا جاتا تھا. غرض ان مثالوں سے میری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حرکت دی ہے. جسے ایمان کو حرکت دی تو لوگوں میں ایمان آیا, علم کو حرکت دی تو لوگوں میں علم آیا. اور یہ علم خالی عقائد تک نہیں رہا, بلکہ اس علم کو عام کیا. تاجر کے پاس تجارت کا علم, تجارت کا دین کیا ہے, زمیندار کے پاس زمینداری کا علم, زمینداری کا دین کیا ہے, مزدور کے پاس مزدور کا علم, مزدوری کا دین کیا ہے. کیوں کہ وہ علم حضور پر اترے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. یہ عبادت کا شعبہ, کرنا نماز, روزہ, زکوۃ, اس کے فضائل ہیں, اس کے مسائل ہیں, اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں. نماز کے مسائل, تجارت کے فضائل ہیں, تجارت کے مسائل, زمینداری کے فضائل ہیں, زمینداری کے مسائل ہیں, مزدور کے فضائل ہیں, مزدوری کے مسائل ہیں, اقتدار کے فضائل ہیں, اقتدار کے مسائل ہیں. کسی شعبے کو جاہل نہیں چھوڑا گیا. وہ اپنے شعبے میں جہالت سے زندگی گزارے. ایسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناظر و کامل اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑ کر کے اس علم کی ارشاد کی ہے کہ طلبگاروں کو ان کی طلب کے مطابق علم دیا، بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی، بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی، اور جو طلب والے تھے ان کو علوم دیا. صحابہ میں بڑے بڑے علماء، ویسے تو ہر صحابی عالم تھا بڑے بڑے، اور پھر ہر شعبے والے جو جس شعبے میں ہوتا تھا اس کو شعبے کا علم دیا جاتا تھا. بازار میں جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کو حکم تھا کہ تجارت کا چیز جانے بغیر کوئی تجارت نہ کرے، جیسے آج کل لائسنس کے بغیر آپ تجارت نہیں کر سکتے، لائسنس کے بغیر منتخب نہیں کر سکتے. ایسے تاکہ کوئی بھی تاجر تجارت کرے ہمارے ہاں تو وہ تجارت کی شریعت کے ساتھ تجارت کرے. اس لیے لوگ اس حکم کی وجہ سے چونکہ اطاعت کرنے والے تھے تو پہلے تجارت کا دین سیکھتے تھے پھر تجارت کرتے تھے. یہ عام مزاج ہو گیا تھا کہ جو چیز کرنی ہو اس کا دین سیکھے، جو چیز کرنی ہے اس کا دین سیکھے. ہاں یہ مزاج بنایا گیا تھا. تو بال کاٹنے والا بال کاٹنے والے کی شریعت جانتا تھا کہ بال کاٹنے کی کیا شریعت ہے، شکار کرنے والا شکار کی شریعت پوچھتا تھا کہ ہم تو شکاری لوگ ہیں، اسلام سے پہلے شکاری کرتے تھے تو شکار کی کیا شریعت ہے، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوچھنے آتے تھے. ہم تو ہمارے پاس ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی. تو پھر ہر شعبے والے اپنا علم لیتے تھے، اپنا عمل لیتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے. اس لیے کوئی شعبہ جہالت کے ساتھ نہیں چلا. ہاں جو جس کو ضرورت نہیں چاہیے وہ حاضر ہوا اور اپنے شعبے کے مسائل پوچھے. حاتم بھائی مشہور شکی گزرا ہے، نصرانی تھا، اس کو اسلام نہیں ملا لیکن ان کے بیٹے کو اسلام ملا، ان کے بیٹے کو اسلام ملا، ان کا نام تھا عزی. وہ مذہبی آدمی تھے، پھر حضور سے ملاقات ہوئی، ایمان لائے تو پھر حضرت رہے صحابی، حضور کو بھی دیکھا صحابہ کو بھی دیکھا. وہ جب اسلام لائے تو وہ حضور سے کہنے لگے ہم لوگ تو شکاری ہیں، ماں بڑے بڑے کتے ہیں جو روز کا شکار کرتے ہیں، تو ہمیں شکار کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کتوں کا شکار کھاویں نہ کھاویں، جب مسلمان ہو گئے. تو جو شکار کرتا تھا وہ شکار کے ذریعے پوچھتا تھا. ہاں کیوں ایسی طلب پیدا کر، جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کو پوچھے، یہی طریقہ ہے دعوت کے ذریعے دے دو کہ جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کا دین سیکھے. ہاں اس شعبے کا دین سیکھے. ہماری دعوت کے لیے یہی غرض ہے کہ ارے کلمہ نماز یا صحت یا چار مہینے چھ مہینے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم سیکھے، اس شعبے کا پر عمل کرے، اس علم پر عمل کرے اور اس کی دعوت لوگوں کو کرے دین کی اور علم کی، تاکہ ہر شعبے میں وہ چیز زندہ ہو جائے. جیسے حضرت فرماتے ہیں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے وسائل ہیں، پھر ہر شعبے کا دین ہونا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. جو علوم ہوتے تھے اس پر عمل بھی ہوتا تھا، اس کی دعوت بھی ہوتی تھی، اس دعوت کے لیے پھر حرکت بھی ہوتی تھی. آج بھی وہی بات ہے. علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک بنایا، جس طرح بارش کا پانی برس کر پھر حرکت کرتا ہے، پہاڑوں کا برستا ہے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، دور دور تک پاک پانی پہنچتا ہے، برسا ہے پہاڑوں پر، جی ہاں برسا ہے پہاڑوں پر لیکن اس کو حرکت ہو جاتی ہے، وہ چلا دور دور تک. اسی طرح نازل ہوا علم حضرات انبیاء پر، پھر اس کو حرکت دی. آپ خود حرکت میں رہتے تھے، اپنے ساتھیوں کو حرکت میں لاتے تھے کہ دین کا علم لو اور حرکت کرو. جب ایمان کی دعوت آئی تو ایمان کی دعوت کے لیے حرکت دی. جو ایمان لاتا تھا وہ اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے ملنے والوں میں حرکت کرتا تھا تو لوگ وہ ایمان لاتے تھے. پھر ایمان کے بعد علم کا نمبر آیا تو علم کے لیے، ہاں علم کے لیے بھیجا جاتا، لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بعد مستقل طور پر لوگوں کو بھیجا جاتا. انس بن مالک کو عراق میں بھیجا تھا کہ جاؤ عراق والوں کی تربیت کرو. عبادہ ابن سمیت کو فلسطین میں بھیجا تھا کہ فلسطین والوں کی علمی تربیت کرو. ابو ذر کو شام میں بھیجا کہ شام والوں کی علمی تربیت کرو. کیوں کہ اس علم کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس علم کے بغیر زندگی نہیں ہے، جہالت ہے. تو اس طرح علم کو حرکت دی گئی،
ایک عرصے تک یہ علوم ماشاءاللہ چلتے رہے.
بعد میں پھر امت میں ذوق آیا, امت کا تعلق علم سے علماء سے کم ہو گیا, اس کے لیے پھر جہادت کر گئے. آج بھی میرے بزرگوں یہی طریقہ ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ اہل خدمت کہلاتے ہیں. آپ کے ذمے بہت سی خدمتیں ہیں, مکتبوں کی, مدرسوں کی, مسجدوں کی, اداروں کی بہت خدمتیں ہیں, علمی خدمتیں. یہ طبقہ اہل خدمت کہلا, علماء کا وہ طبقہ جو اہل خدمت, دو طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقہ علماء کرام کا وہ ہوتا تھا کہ جو امت کے لیے مرجع ہوتے تھے, کہ بڑے بڑے اہم مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا تھا. مولانا علیہ صاحب کے زمانے مفتی کفایت اللہ صاحب, مولانا مدنی صاحب, مولانا احمد لاہوری صاحب, یہ ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ, تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. مولانا علیہ صاحب نے ان کی طرف رجوع کیا, یہ کام کیسا ہے. ان حضرات نے اس کی تصویر فرمائی کہ ٹھیک ہے. جب اس کی تصویر فرمائی تو آپ نے اس کو لوگوں میں عام کیا, تو وہ جو حضرات مرجع تھے وہ اس کی تصویر اور تحقیق کرتے چلے گئے کہ یہ کام ٹھیک ہے. دوسرے درجے میں وہ علماء کرام ہیں جو اہل خدمت ہیں. یہ آپ حضرات جن میں علمی خدمتیں ہیں, مکتبوں میں, مدرسوں میں, اداروں میں, یہ آپ کی خدمتیں ہیں, آپ اہل خدمت ہیں. ہم اہل خدمت سے تعاون چاہتے ہیں. دعوت میں چلنے والے لوگ اہل علم کی جو یہ جو خدمت والی قسم ہے ان سے تعاون مانگتے ہیں کہ آپ حضرات اس کام میں معاون بنے, معاون بنے. ویسے معیت تو آپ ہیں, آپ معین ہیں, آپ کی طرف سے اس کی تائید ہے, جی ہاں تصویر ہے. مزید یہ کہ آپ اس کے معاون بنے. تو معاون بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور خدمتیں آپ نے اپنے ذمے لی ہیں, اس کام کے لیے ایک ایک سال لگائیں اپنے ملک میں, اپنے ملک میں ایک ایک سال لگائیں معاونت کے لیے. جی ہاں, آپ کا سال لگانا ایک امتیازی شان لگتا ہے, عامی آدمی کا شان لگانا یا چال مہینے لگانا اس کی یہ کہتے تھے, آپ کی یہ کہتے تھے, آپ کی یہ کہتے تھے. کیوں کہ آپ کے پاس علمی بصیرت ہے, آپ کے پاس علمی بصیرت ہے, علمی سمجھ ہے. اس سمجھ کے ساتھ جب اس حرکت میں آدمی چلے گا تو اس پر بہت چیزیں کھلے گی. جیسے بنا آدمی دنیا میں جائے بہت چیزیں دیکھے گا, بہت چیزیں دیکھے گا. ایسے ہی آپ حضرات کا چلنا کہ وہ بصیرت اور یقین کے بڑھنے کا اور بہت سی چیزوں کے بڑھنے کا سبب بنے گا. اس لیے ہم علماء کرام سے کہتے ہیں کہ آپ حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ تائید میں ہیں, تائید میں ہیں ہر طرح سے, لیکن اس تائید کے ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ اس پہ عملی معاملت ہو جاوے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات جس طرح اور مصروفیتوں میں وقت لگا رہے ہیں, اس کام کے لیے ایک ایک سال اندرون ملک لگائے. اندرون ملک میں سال لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے, اپنا ماحول ہے. جی ہاں, اس طرح یہ چیز حضرات اہل علم میں چلائی گئی ہے, شروع سے چلائی گئی ہے. مولانا عبید اللہ صاحب نے سال لگایا, مولانا سید احمد صاحب نے سال لگایا, یہ شروع کے لوگ دونوں نے وقت لگایا. بعد میں ان کی رہبری میں دوسروں نے وقت لگایا ملکوں میں. الحمدللہ اس ملک میں بھی کام ہے, کوئی اجنبی کسی نے کہ تعارف کرانا پڑے, اس ملک میں کام ہے اور بڑا زبردست کام ہے. اللہ کا شکر ہے, تائید بھی حاصل ہے آپ حضرات کی, اب معاملت بھی ہو جائے عملی. اس لیے ہم آج سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ جس پر آپ ان خدمتوں میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں اور اس سے نفع ہو رہا ہے امت کو, ایک اور صحیح وہ یہ ہے کہ اس کام میں اپنے اندرون ملک میں پہلے ایک ایک سال لگائیں, ایک ایک سال لگائیں. ہاں, اور اس کام کو عملی طور پر دیکھیں. جی ہاں, اور پھر اس کے دائی بن کر, کیونکہ آپ نبی کے وارث ہیں اور نبی پورے عالم کے لیے ہوتا ہے, اس لیے آپ کی علمیت پورے عالم کے لیے ہے. آپ کی علمیت خالی اس ملک کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کی علمیت پورے عالم کے لیے ہے کہ پورے عالم کی رہبری یہ علماء کے ذمے ہے انبیاء کے بعد. اس لیے پھر بعد میں ملکوں کا سفر بھی آپ کو کرنا ہے, پہلے ایک سال اندرون ملک میں لگائیں, پھر اپنی اپنی صلاحیت, اپنی اپنی قربانی کے حساب سے پھر دنیا کے ملکوں کا رخ کرنا ہے. یہاں پہلے ایک سال یہاں لگنے کے بعد, تاکہ ہمارا نبی بھی عالمی اور ان کا جو وارث ہوگا وہ بھی عالمی, کہ عالمی فکر کے ساتھ. کیونکہ ہمارے یہاں تین درجے ہیں, ایک درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات کا دین ہمارے ساتھ ہو, ہر آدمی اپنی ذات کا دین بنا رہے کو انفسکو اپنی ذات کا دین، اپنے ماحول کا دین، جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کا دین اور عالم کا دین، یہ ہمارے ذمے ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دینی بنے، ہمارا ماحول جو جس میں ہمارا جانا رہنا کھانا کمانا ہوتا ہے اس میں بھی دین رہے اور سارے عالم میں دین جائے اس کی فکر رہے، یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے. اس لیے اس کی اصلاح پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ اپنے ملک میں بھی کریں ایک ایک سال کے لیے، یہ نیت کریں کہ اللہ موقع دے توفیق دے تو پورے عالم کو دیکھیں گے اس کام کو لے کر کے چلیں گے. آپ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ اور ایک درخواست یہ ہے کہ بہت سے حضرات ماشاءاللہ سعادت مند ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ڈر لگا چکے ہیں، وہ پہلے سال لگا چکے ہیں میرے کہنے سے پہلے، تو وہ حضرات نیت کریں کہ یہاں کے سال لگنے کے بعد پھر بعد میں جائیں گے مشورے سے ملکوں میں، لیکن ہم پہلے اس کی نیت کریں گے کہ اس ملک میں سال لگانے کے لیے کون تیار ہے. تیار ہیں آپ حضرات؟ ہاں. اب جو تیار ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں. مجمع بڑا ہے الحمدللہ، اتنے زیادہ آمدنی ہونی چاہیے.